تشار خوبا تو جانے جانا تشار خوبا تو جانے جانا چہرہ کتاب تیرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرش فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں. نگاہ لطف کے ہم بھی ہیں. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں. قرار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا. ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا. تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں جو سر پہ رکھے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں حسن ہے جن سخاوت کی دھوم عالم میں انہی کے تم بھی ہو اکرے زخار ہم بھی ہیں کہ تم بھی ہو اکرے زخار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. حدثنا عبدان قال أحمرنا عبد الله قال أحمرنا يونس عن الزهري ها وحدثنا بشر بن محمد قال أحمرنا عبد الله قال أحمرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أحمرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. اللہ تعالی کی تعریف و ثنا حمد و شکر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر. هدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد گرامی قدر سامعین، حسب ترتیب بخاری شریف سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کے بارے میں جو حدیث تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی، اس کی سند میں غور و فکر کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی سے لے کر رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک آٹھ جلیل القدر راوی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کرنے کا شرف اور عزت پائی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے سب سے پہلے عبدان سے اس حدیث شریف کو روایت کیا ہے. ان کا اسم گرامی ہے عبداللہ بن عثمان عتقی. رہا یہ سوال کہ اگر ان کا نام عبداللہ بن عثمان اتقی ہے تو پھر انہیں عبدان کیوں کہا جاتا ہے؟ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے اپنی اصحاح کے اندر لکھا ہے، میری معلومات کے مطابق عبدان نام کے یہ اکیلے راوی ہیں، ہزارہا رجال حدیث میں اس نام کا کوئی دوسرا راوی کسی حدیث شریف کی روایت کرنے والا نہیں ہے۔ بدر الدین عینی اور حافظ ابن حجر اسقلانی ایسے محدثین نے ان کے نام عبدان پر جس روشن خیال کا اظہار فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی اور ان کا اسم گرامی عبداللہ تھا، کیونکہ کنیت میں اور نام دونوں میں آپ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی عبدیت کی طرف ہے، وہاں ابو عبد الرحمن کی طرف اور یہاں عبداللہ کی طرف، تو ان دونوں کو ملا کر عبدان بنا اور پھر یہ اپنے اصل نام کی بجائے عبدان ہی سے محدثین کے ہاں شہرت پا گئے۔ سقہ راوی ہیں، ان کی سقات اور وثوق کے لیے کافی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی ان کے استاد ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا نام ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا نام ہے، ان کے لیے میں کرمانی کی عبارت آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ آپ لکھتے ہیں کہ والامام المتفق علی جلالته و امامته و عزم محله و سیادته و ورعه و عبادته و سخائه و شجاعته، ان کی سیادت، عبادت، سخاوت، مقام امامت اور جلالت شان پر تمام محدثین کا اتفاق ہے، بلکہ آئمہ جلیل جس وقت ان کا اسم گرامی نقل کرتے تو آپ کو امام المحدثین کے لقب سے یاد کیا جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنی پیدائش کے اعتبار سے دوسرے جلیل القدر محدثین کی طرح عجمی تھے، آپ عربی نہیں تھے، خراسان کا علاقہ آپ کا پدری اور مادری علاقہ ہے۔ پرانی کتابوں کے اندر جس وقت خراسان کا ذکر کیا جائے تو افغانستان، پاکستان کے ساتھ ملحق قبائل اور ایران کا ایک گوشہ اور کونا، ان تینوں ممالک کا جہاں یہ منطقہ مثلثہ بنتا ہے اس علاقے کو خراسان سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، مرو وغیرہ معروف شہر جو جغرافیہ کے مطابق ہیں وہ خراسان ہی کے علاقہ میں ہیں۔ یہ کسی خاص شہر کا نام نہیں ہے، بلکہ موجم البلدان کے مؤلف اور مصنف کے مطابق یہ ایک پورا علاقہ ہے جسے خراسان سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. عالی جناب عبداللہ ابن مبارک اسی علاقہ کے مرکزی شہر مراؤ میں پیدا ہوئے، شاید اسی نسبت سے آپ کو مروزی کہہ دیا جاتا ہے. آپ کے بارے میں ذہبی ایسے معتاد عالم رجال نے جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جذبہ دینی، شوق جہاد، فیاضی، نرم خوئی، دنیا سے بے رغبتی، احساس ذمہ داری حضرت عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کے جلی عنوانات ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام محاسن ان کی ذات میں جمع کر دیے تھے. آپ کے والد صاحب غلام تھے اور ان کی غلامی نے اور حریت اور آزادی کے نہ ہونے نے عبداللہ بن مبارک کے اندر علم کی کسک پیدا کی کہ عزت کی معراج پانے کے لیے اور مقام کا علو پانے کے لیے علم حاصل کرنے سے کوئی دوسرا بہتر راستہ موجود نہیں ہے. پہلے آپ نے اپنے شہر کے علماء سے استفادہ کیا. البتہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ باوجود اس کے کہ آپ ایک غلام کے بیٹے تھے، لیکن شاہانہ عادات اور اقدار ان کو ورثے میں ملی. اس کا جو تتمہ ہے یا سبب، کہا جاتا ہے کہ ان کے والد مبارک جو تھے انتہائی دیانتدار شخص تھے، تو ان کا مالک جابر اپنے علاقے کا امیر لیکن صاحب دولت اور صاحب ثروت شخص کا، اس نے ایک موقع پر انہیں حکم دیا کہ آپ میرے لیے درخت سے پھل توڑ کر لائیں. پہلے کہا کہ پھل دیکھنا میٹھا ہو، تو آپ نے جس وقت پھل پیش کیا تو وہ ترش تھا. پھر مالک نے دوبارہ کہا کہ آپ ذرا دیکھنا ترش پھل لانا، پھر جب پھل لایا گیا تو وہ میٹھا تھا. تو آپ کا مالک غیظ و غضب کا شکار ہوا اور اس نے پوچھا کہ تمہیں میٹھے اور ترش میں تمیز نہیں ہے؟ تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں نے پہلے میٹھا مانگا اور پھر ترش، اور تم نے جب میٹھا مانگا ترش لے آئے، جب ترش مانگا میٹھا لے آئے. تو بڑا تاریخی جواب دیا عبداللہ بن مبارک کے والد نے، یعنی مبارک نے، کہ کسی پھل کا میٹھا ہونا یا ترش ہونا دیکھنے کے لیے اس کو چکھنا پڑتا ہے، اور آپ نے مجھے چکھنے کی اجازت نہیں دی تھی، تو میں کیسے آپ کو پہچان کر کے بتاتا کہ یہ میٹھا ہے؟ یہ خیانت ہوتی، اور میرا مذہب مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں خیانت کروں. تو آپ کے اس کردار سے متاثر ہو کر ان کے مالک نے پوچھا کہ تم نے شادی نہیں کی، میں اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں، تو تم مشورہ مجھے دو کہ میں کس کو میں رشتہ دوں. تو مبارک غلام تھے لیکن صاحب علم، انہوں نے جواب دیا کہ یہودیوں کی عادت یہ ہے کہ جب وہ بچیوں کی شادی کرتے ہیں تو وہ مال دیکھتے ہیں کہ جس گھر میں بچی جا رہی ہے وہ مالدار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، اگر پیسہ نہیں ہے تو یہودیوں کے گھر میں شادی نہیں کی جا سکتی. اور مبارک نے کہا کہ عیسائیوں کی عادت ہے کہ وہ مال نہیں دیکھتے، وہ حسن اور وجاہت دیکھتے ہیں، کہ اگر لڑکا صاحب حسن ہے تو وہ اپنی بچی کو چلا دیتے ہیں، کہ جوڑا حسین لوگوں کا ہونا چاہیے. پھر اس نے کہا کہ جو جہالت کے زمانے میں شادی ہوتی تھیں تو اس میں حسب دیکھتے تھے اور شجرت نسب دیکھتے تھے، اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مسلمانوں کو جو چیز سکھائی وہ یہ تھی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تقوی سب سے بہترین حسن ہے. تو مبارک کہنے لگے آپ میرے ظاہری مالک ہیں، تو میں نے آپ کو مناسب مشورہ جو ہو سکتا تھا وہ دے دیا. تو ان کے مالک نے کہا کہ پھر تم سے زیادہ متقی اور کون ہوگا، تمہاری امانت اور تقوی کو میں نے دیکھ لیا ہے. اس طرح اس نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے ہی غلام کو آزاد کر کے اس کے ساتھ کر دی، اور اس بات کا اعلان کیا کہ قیامت کے دن صرف مجھے یاد رکھ لینا حضور کی کچہری میں اور اللہ تعالی کی کچہری میں کہ میں نے حسب اور نسب اور مال اور دولت کسی چیز کو میں نے نہیں دیکھا ہے، میں نے صرف حضور کی نسبت اور تقوی کو دیکھا ہے، اور اپنی بچی کی شادی اپنے ہی غلام کے ساتھ کر دی. چونکہ عبداللہ بن مبارک کی ماں ایک رئیس کی بیٹی تھی، تو اس رئیس کی بیٹی ہونے کے ناطے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بیٹھنے اٹھنے میں، ان کے چلنے پھرنے میں، ان کی گفتگو کرنے میں، میل ملاقات میں، لوگوں کے ساتھ ملاقات کے رہ و رسم میں شاہانہ آداب آ گئے. اور آپ کبھی اپنی گفتگو سے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ایک غلام کے یہ بیٹے ہیں، کل کا غلام آج کا رئیس بن گیا. اور عبداللہ بن مبارک نے شعور کا اخوا جس وقت کھولا تو آپ نے اپنے والد سے کہا کہ تمہیں غلامی سے نجات جس چیز نے دی ہے وہ تو علم ہے، میں کیوں نہ علم کے راستے پر پڑھوں اور اپنے ہی علم کو میں عروج تک لے جاؤں. باپ نے اتفاق کیا اور اس طرح چھوٹی عمر میں آپ مرو سے ہجرت کر کے بغداد تشریف لے گئے، پھر بغداد سے پھر مکہ شریف، مکہ سے پھر مدینہ شریف. مدینہ شریف میں آپ کی ملاقات یونس سے ہوئی، اور زوری آپ کے دادا استاد بنتے ہیں. تو حالی جناب پھر یہ وہاں سے واپس دمشق کے راستے سے اردن کے علماء سے استفادہ کرتے ہوئے کوفہ پہنچے، اور آپ خود کہتے ہیں کہ میں نے 4000 مشائخ سے علم حاصل کیا اور 1000 علماء کی احادیث کو میں نے اپنے قلم سے لکھا، لیکن عربی زبان میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ایک جملہ آپ کے سامنے میں پڑھنے لگا ہوں. میں خود بھی دیر تک اس سے محظوظ ہوتا رہا، شاید آپ بھی خوش ہوں. آپ کہتے ہیں کہ لولا ان اللہ تعالی اعاننی بے ابی حنیفہ و سفیان کن تو کسائر الناس. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اگر مجھے علم پڑھانے کے لیے امام ابو حنیفہ نہ ملتے اور مجھے سفیان ثوری نہ ملتے، دو آدمی میری زندگی میں نہ آتے، تو میں اسی طرح کا عام آدمی ہوتا جس طرح کے دوسرے لوگ عام سے انسان کی طرح زندگی بسر کر دیتے ہیں اور وہ علم سے محروم ہوتے ہیں. میں یہاں آپ رک کر کے عزیز طلبہ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ عبداللہ ابن مبارک کی جلالت شان، ان کا علمی مقام، ان کی عدالت، ورع، سخاوت سب پر نظر ڈالیے، ان کی امانت، ان کی تاریخ سب کو پڑھیے. ان کے 4000 مشائخ میں جلیل القدر لوگ ہیں جن سے انہوں نے استفادہ کیا، لیکن وہ ابو حنیفہ کتنا بڑا تھا جس کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ اگر وہ میری زندگی میں نہ آتا تو میں ایک عام آدمی ہوتا. آج اللہ تعالیٰ نے مجھے جو حدیث میں یہ درک اور ادراک نصیب کیا ہے، یہ دراصل امام ابو حنیفہ کی صحبت کی برکت ہے اور حضرت سفیان ثوری کی صحبت کی برکت ہے. جیسے امام ابو حنیفہ عبداللہ ابن مبارک کے استاد تھے، ایسے ہی امام مالک بھی عبداللہ ابن مبارک کے استاد تھے. تو دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ جس وقت یہ امام علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ شریف پہنچا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر نور مدینہ میں غسل کیا، انہوں نے حاضری ہوئی در نور پر، وہیں حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. تو ان کے چہرے کی وجاہت اور ان کی شخصی شہامت کو دیکھ کر امام مالک نے کھڑے ہو کر عبداللہ بن مبارک سے ملاقات کی اور اپنی مسند پر بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن آپ نے دھیمے سے لہجے میں کہا کہ میں سکھانے کے لیے نہیں آیا، سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور جو سیکھنے کے لیے آتا ہے وہ استاد کی مسند پر نہیں بیٹھا کرتا. اس طرح حضرت امام مالک کی پروجاہت اور عالی قدر مسند کے ایک کنارے آپ نیچے ہی تشریف فرما ہوئے تو امام مالک نے یہ تاریخی جملہ کہا کہ آپ کا آنا کیسے ہوا؟ آپ نے دھیمے سے لہجے میں کہا کہ کنویں پر لوگ پانی پینے کے لیے آتے ہیں اور مالک کے پاس لوگ سیکھنے والے ہی آتے ہیں، تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کا علم سیکھنے کے لیے آپ کے باب علم پر حاضر ہوا. امام مالک رحمت اللہ علیہ تعالی نے کہا کہ لگتا ہے تم خراسان کے رہنے والے ہو. جی، میں خراسان کا رہنے والا ہوں. آپ کبھی مراؤ گئے ہیں؟ جی، مراؤ میرا آبائی علاقہ ہے، میں اسی میں پیدا ہوا. کیا آپ عبداللہ ابن مبارک کو جانتے ہیں؟ جی، غلام کا بیٹا عبداللہ آپ کے سامنے اس وقت بیٹھا ہوا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ تمہارے علم کی شہرت تو چار دانگ عالم ہے. انہوں نے کہا میں آپ کی متع کی سماعت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو امام مالک نے پڑھانا تو شروع کر دیا لیکن دھیمے سے انداز میں. جس وقت عبداللہ ابن مبارک ایک موقع پر محفل سے باہر نکلے تو میں عرض کر رہا تھا کہ دھیمے سے انداز میں جس وقت عبداللہ ابن مبارک باہر نکلے تو امام مالک خود ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. تو امام مالک نے پوچھا کہ یہ ماجرا اور کہانی کیا ہے کہ تم جب سیکھتے ہو تو تمہارے جسم کے رگ رگ سے علم کے لیے تڑپ محسوس ہوتی ہے، اور جب تم اٹھتے بیٹھتے ہو تو تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے لگتا ہے کہ تم کسی رئیس کے بیٹے ہو، اور جس وقت تم بات کرتے ہو تو تمہارا لہجہ بتاتا ہے کہ تم جیسے بادشاہ ہو، بادشاہوں کی طرح تم بات کرتے ہو. تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا تھا کہ کہانی لمبی ہے، میں اپنے استاد کو بتانے سے گریز نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے استاد کا وقت بہت قیمتی ہے، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ
چھوٹے سے شاگرد کی کہانی سنتے ہوئے اتنے بڑے امام کا وقت ضائع ہو جائے. امام مالک رحمت اللہ علیہ تعالی شیفتگی کی حد تک اپنے اس شاگرد کے ساتھ محبت کرتے، بلکہ ایک وقت پر آپ نے یہ تاریخی جملہ کہا کہ آج رجل فقیہ خراسان، کہ یہ آدمی جو میرے
سامنے بیٹھا ہے یہ خراسان کا فقیہ ہے. اللہ سبحانہ نے اس کو فقاہت سمجھ اور دین کے علم کی گہرائی عطا کی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک چونکہ امام ابو حنیفہ کی ذات میں اتر گئے تھے، اور پھر مکہ شریف سے واپس کوفہ آئے، لیکن اب کی بار جب واپس آئے تو امام ابو حنیفہ سے ملاقات نہ ہو سکی، اور پھر دل کھول کے روئے اور اپنے استاد کو خوب یاد کیا. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے پیار کی وجہ سے آپ کو خاندان رسول سے عشق کی حد تک پیار تھا، اور آتے جاتے چلتے پھرتے نبیرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبی الکریم کے بزرگوں کی مرقدوں کی زیارت کرتے، اور فکری اعتبار سے آپ بنو امیہ کے سخت خلاف تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام زید کی بیعت کر رکھی تھی، اور امام ابو حنیفہ کا ایک معروف جملہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ انا مع زید، دین مع زید، والزمان مع زید، ان اللہ مع زید ورسولنا مع زید. انہوں نے کہا تھا کہ میں زید کے ساتھ ہوں، زمانہ زید کے ساتھ ہے، اور اللہ کا دین زید کے ساتھ ہے، اللہ خود زید کے ساتھ ہے، اور اللہ کا رسول بھی زید کے ساتھ ہے. تو یہ جذبہ تھا جس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام زید کی بیعت، پہلی بیعت، دوسری بیعت، پھر حضرت امام باقر کے ہاتھ پر، پھر حضرت امام جعفر کے ہاتھ پر، پھر یہ تاریخی جملہ کہ سیدوں کی مائیں بچے جنم دیتی رہیں گی اور نعمان کا بیٹا ان کی بیعت کرتا رہے گا. یہ جذبہ تھا حضرت امام عالی مقام ابو حنیفہ کا. ظاہر ہے ان کی صحبت میں عبداللہ ابن مبارک بیٹھے تھے، تو فکر ابو حنیفہ کا پورا پرتاؤ عبداللہ ابن مبارک کی زندگی میں نظر آتا تھا. بہت طویل باتیں ہیں، لیکن میں نے حدیث شریف پر فہم کے کچھ گوشے آپ کے سامنے لانے ہیں. ایک اور مزیدار بات آپ کو بتاؤں کہ اس حدیث شریف میں رمضان کا ذکر ہے، اور فن حدیث پڑھتے ہوئے کبھی کبھار پوچھ لیا جاتا ہے کہ وہ حدیث بتاؤ کہ جس کے راویوں کی اکثریت جو ہے وہ رمضان المبارک میں اللہ کو پیاری ہوئی. تو اس سوال کا جواب یہ حدیث ہے کہ جس کو عبداللہ ابن مبارک نے روایت کیا، عبدان نے روایت کیا، حسین اتفاق عبدان بھی رمضان المبارک میں اللہ کو پیارے ہوئے اور عبداللہ ابن مبارک بھی رمضان المبارک میں اللہ کو پیارے ہوئے. آگے راوی ہیں عبید، عبید مدینہ شریف کے جو فقہائے سبا ہیں ان میں سے ایک ہیں، سات فقہا جو مدینہ شریف کے مشہور ہیں جن سے علم تفقہ اور علم حدیث چلا، ان میں سے ایک ہمارے پیر و مرشد حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق، یہ بھی ایک سات فقہا میں سے ایک فقیہ ہیں. اور دوسرے ایک عبید ہیں جو آج کی حدیث کے راوی ہیں. اور اگر ان سات کے ساتھ کے نام جاننا چاہیں تو کرمانی کا اللہ بھلا کرے اس کی قبر پر نور نازل ہو، اس نے ایک شعر یہاں کرمانی میں نقل کیا جس میں سات کے سات اسما فقائے سبا کے آگے فرمایا کہ فخذہم عبید اللہ عروہ و قاسم سعید ابو بکر سلیمان خارجہ. یہ عربی کا شعر ہے جس میں سات فقہا کا نام جو ہے وہ آ گیا ہے، ایک عبید اللہ ہیں، ایک عروہ ابن زبیر ہیں، دوسرے قاسم ہیں، تیسرے سعید ہیں، چوتھے ابو بکر ہیں اور سلیمان ہیں اور خارجہ ہیں اور بذات خود راوی جن کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. جناب یہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس، حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں سے بڑھ کر جواد تھے، سخی تھے. مجبوری کی بنا پر جواد کا معنی سخی کر دیا، وگرنہ سخی کا مفہوم جواد کے مفہوم کو کسی بھی طرح ادا کرنے کے قابل نہیں ہے. عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سب لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے، جواد تھے، اجود تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان، لیکن جس وقت رمضان المبارک آتا تو رمضان المبارک میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے ہیں. خین یلقاہ جبریل، پھر خاص وقت بھی بتا دیا کہ خصوصاً اس وقت جس وقت رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات حضرت جبرائیل سے ہوتی. پھر یہ ملاقات ایک دفعہ نہ ہوتی، وکان یلقاہ فی کل لیلہ من رمضان، رمضان المبارک کی ہر رات جبریل رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے. فیدارسہ القرآن، پھر دور ہوتا قرآن کا، حضرت جبرائیل سناتے، حضور رحمت عالم علیہ السلام سنتے، نبی کریم علیہ السلام سناتے اور جبرائیل سنتے. فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود بالخیر من الریخ المرسلہ. اب لام قسم کی ہے اور مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ خیر کے معاملے میں سخی تھے. سامعین بات تمکین، پہلے تو یہ جانیے گا کہ جواد یا جود ہوں، جود کی لغوی کیا تشریح ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے. تو میں کرمانی کی مدد سے اور بدر الدین عینی کی مدد سے جود کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ اعطا ہو ما یم بگی لمن یم بگی جودن. اس عبارت کا معنی یہ ہے کہ مناسب چیز مناسب آدمی کو دینا یہ سخاوت سے اوپر والی چیز ہے جس کو عربی زبان میں جود سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور صاحب الجود جو ہوتا ہے وہ جواد ہوتا ہے. گویا اگر آپ کسی کو غیر مناسب چیز دیں گے تو یہ جواد ہونے یا یہ جود کی تعریف میں نہیں آئے گی. اکثر و بیشتر اچھا کپڑا خود پہننا, جب کپڑا نامناسب ہو گیا, پھٹ گیا, استعمال کے قابل نہ ہوا تو آپ نے کہا چلو شہر کے غریب کو دے دو. تو اگر آپ نے دے دیا, یہ دے دینا بھی اچھی بات ہے, اس کو بھی میں برا نہیں کہتا, لیکن ایسا کرنے والا صاحب جود نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ بندہ بڑا جواد ہے. اس لیے کہ جواد وہ ہے جو غیر مناسب چیز کسی کو دے ہی نہ, جیسے وہ خود اپنے لیے غیر مناسب چیز استعمال کرنا اچھا نہیں سمجھتا, وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہیں کرتا. اور آگے کہا لمن یم بگی, یہ بھی دیکھا جائے کہ آپ مناسب جگہ بھی چیز کا صرف تلاش کر رہے ہیں یا نہیں. مصرف اگر ہیرے ہیں, موتی ہیں, آپ زمین میں دبا دیتے ہیں, وہ کسی کام کے نہیں ہیں, کسی کو کام نہیں آتے, تو جناب ایسا آدمی جواد نہیں ہے. اس لیے کہ جو جواد ہوتا ہے وہ صاحب حکمت بھی ہوتا ہے, وہ دانا ہوتا ہے, وہ سیاح ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ معاشرتی ضرورتوں کے چشمے کہاں سے پھوٹتے ہیں اور کس طرح لوگوں کی معاشرتی ضرورتوں کی تکمیل کی جا سکتی ہے. اللہ اکبر. آج میں اسی حدیث شریف کو سمجھنے کے لیے کشف الماجوب پڑھ رہا تھا. حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ تعالی. اب تو قوم نے آسان راستے تلاش کر رہی ہیں جدھر سے علم درد محبت کے کندیلیں روشنی دیتی ہیں, وہاں بم دبا کے کرو, اڑا دو. شاید اس دفعہ کے دلیل راہ کے ایڈیٹوریل میں میں نے لکھا تھا کہ حاکم شہر جلاد شہر ہو گیا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ہم سے صرف موت طلب کر سکتے ہو, پڑھ لو انا للہ, اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. عبداللہ ابن مبارک کا ایک طویل قصیدہ ہے جو میں آنے والے دلیل راہ کے ایڈیٹوریل میں لکھ رہا ہوں. لمبی طویل عربی کی ان کی نظم ہے. وہ مذہبی کارکن کو مخاطب کرتے ہیں, مذہبی کارکن کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے محراب کے سائے میں بیٹھنے والے, تو شاہینوں کی طرح لوگوں کی زندگیوں کا صیاد بن گیا ہے. جس طرح باز چوزے نوچتا ہے, کیا تو بھی لوگوں کی زندگیاں نوچے گا؟ تو لوگوں سے زندگیاں تو نوچ کر کے ختم کرے گا؟ تو عالم دین نہیں ہے, تو دراصل مسجد کے محراب کے دیوار کے سائے میں دکاندار ہے جس نے مال کے عوض دین کو بیچنا شروع کر دیا ہے. تو نے کتنی زندگیوں کو ڈھیر کیا, تو نے کتنی زندگیوں کے چراغ بجائے.
اگر تو کہتا ہے کہ تو عالم دین ہے تو عالم دین نہیں ہے. پھر وہ تاریخ کے جملہ کہتے ہیں کہ صاحب العلم تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. گویا اس کے دم قدم سے حیات اور زندگی کی سوغاتیں تقسیم ہوتی ہیں. پتہ نہیں مذہبی کارکنوں نے قتل و غارت کے راستے کہاں سے تلاش کر لیے اور جلاد شہر ان کا معاون ہو گیا اور مسلمانوں کے ملک میں امن جو ہے وہ ان کا ہوتا چلا گیا. اللہ ہمیں پرانی علم کی منزلیں نصیب فرما دے. تو میں عرض کر رہا تھا کشف الماجوب. داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی مبارک دہلیز پر جو کچھ کیا گیا قریب کی تاریخ نے تڑپا دیا. تو میں چند جملے اس حدیث سے کٹ کر کے آپ کے سامنے کہہ گیا. داتا علی اجمیری تو ان درویشوں ان فقیروں ان خدا مست مجذوبوں میں سے تھے کہ جنہوں نے پوری دنیا اللہ کی محبت میں پھری تھی, خاک چانی تھی اور درد کے پھول اکٹھے کیے تھے اور پھر ان درد کے پھولوں کے گلدستے بنا کر کشف الماجوب جوڑی تھی. کشف الماجوب میں سخاوت کے باب میں حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ تعالی بڑے کارآمد خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. آپ نے لکھا کہ اللہ تعالی کی ذات کو سخی نہیں کہا جا سکتا. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ سخی ہے تو اللہ تعالی کی ذات کو سخی نہیں کہنا چاہیے. پھر وہ بحث شروع کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے جو اسماء ہیں توقیفی, اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وہی زیادہ استعمال کیا کریں. مثلا اللہ ہے, جواد ہے, منان ہے, محمود ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, تو وہ نام جو توقیفی نہیں ہے. توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وحی کے ذریعے نہیں بتائے ہیں. جو اسماء اللہ تعالیٰ نے یا رسول کریم علیہ السلام نے بیان کر دیے ان کا تعلق وحی سے ہو گیا, وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو, وہ توقیفی ہو گئے. اس سے معنی ہم نے یہ سمجھا جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ گاڈ, انگریزی بولتے ہوئے لکھتے ہوئے کہتے ہیں گاڈ المائٹی. اس سے مفہوم تو ہم ادا کر سکتے ہیں لیکن اللہ المائٹی آپ کہیں, اللہ تعالیٰ آپ کہیں, چونکہ اللہ تعالیٰ توقیفی نام ہے اللہ سبحانہ کا, یہ لینے سے آپ کو ثواب بھی ہوگا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں نور بھی اور روشنی بھی عطا فرمائے گا. داتا صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اب فقی لفظ جو ہے اس کا مطلب سمجھدار ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو فقی نہ کہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو فقی کہیں گے تو فقی نام جو ہے وہ حضور پاک نے اللہ کے لیے استعمال ہی نہیں کیا ہے, اس کا تعلق توقیفی نہیں ہے. اس لیے فقیر کا معنی ٹھیک ہے لیکن فقیر آپ اللہ کی ذات کو کہہ نہیں سکتے, عاقل نہیں کہہ سکتے, اسی طرح سخی نہیں کہہ سکتے. تو معاف کیجئے میرے مہمان ہیں, شاید کوئی ایک آدھ آدمی آیا ہو. داتا صاحب نے ساتھ اپنے داتا ہونے کا بھی فلسفہ خود کھول دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کو عاقل نہیں کہا جا سکتا, فقیر نہیں کہا جا سکتا, آپ اس کو گاڈ نہیں کہہ سکتے, تو یہ کسی کے سامنے کہنا کہ میں داتا کے مزار پر جا رہا ہوں. وہ آگے سے جواب ہے ساڈا داتا اللہ ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو آپ نے داتا کس معنی میں کہہ دیا؟ کیا حضور نے کہا ہے؟ کیا قرآن حکیم میں اللہ عز سبحانہ کو داتا کہا گیا ہے؟ تو میرے خیال میں بہت مخلصانہ قسم کے جرائم ہیں جو ہم بڑے خلوص کے ساتھ ہم ان کا ارتکاب کر دیتے ہیں. پیارے بھائی, داتا کا معنی ہوتا ہے کسی سے لے کر کسی کو دینا, اور اللہ تعالیٰ کسی سے لے کر کسی کو نہیں دیتا. اور جو اولیاء کرام ہیں وہ اللہ سے لے کر اللہ کی مخلوق میں بانٹتے ہیں. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اللہ سے لے کر کے تقسیم کرتے ہیں. تو داتا تو وہ ہوتا ہے جو کسی سے لے کسی کو دے. تو اس طرح بے دھڑک یہ کہہ دینا کہ جی ہمارا داتا اللہ ہی, ہمارا داتا اللہ ہی ہے, یہ اسی طرح کا لفظ ہے جس طرح کہہ دیں ہم اللہ نہیں کہتے ہم گاڈ کہیں گے. گاڈ کا معنی بھی ٹھیک ہے لیکن میرے پیارے بھائی یہ لفظ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کر دینا. اسلام کا جو کلچر ہے, ہماری جو تہذیب ہے, ہمارا جو تمدن ہے, وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا. توقیفی اسماء اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کریں. بڑی خوبصورت اس بحث کو نبھایا داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے. انہوں نے کہا کہ بے دڑک یہ کہہ دینا اللہ سخی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں سخی کے مفہوم میں محدودیت ہے, لمیٹڈ ہے, لیکن جواد ہونا ان لمیٹڈ ہے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جواد لفظ استعمال کیا. اللہ اکبر. پھر حضور کی ایک حدیث مجھے یاد آئی جس کو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا اسی حدیث شریف کی بحث کے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جواد ہے, اللہ تعالیٰ جواد ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سارے انسانوں میں اجود میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر حضور رحمت عالم نے ایک تیسری کیٹیگری بھی ارشاد فرمائی. حضور فرمائے میرے بعد سب سے بڑا اجود انسانوں کے اندر وہ ہے جو محمد عربی کے علم کو دوسروں میں تقسیم کرتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو دوسرے لوگوں میں تقسیم کرتا ہے, گویا یہ ہے جود والا شخص. اچھا پھر رسالہ کوشیریہ بحمدہ تعالیٰ پڑھا امام کوشیری کا, اور اسی طرح عوارف المعارف بھی دیکھی, اور اپنی جد امجد حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ کی جامع العلوم کا بھی میں نے مطالعہ کیا. جامع العلوم حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جس میں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 190 علوم حضرت مخدوم جہانیہ نے بیان فرمائے ہیں. ایک زمانے میں جو بڑا عالم ہوتا تھا اس کو کہتے تھے یہ 14 علم جاننے والا ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی ذات کو کہتے ہیں وہ 50 علوم کے دھنی تھے, گویا اس وقت علوم کی فہرست 50 تک پہنچ گئی. لیکن اس مرد کالم کامل کو سلام کریں کہ جس نے اپنی جامع العلوم میں 200 کے قریب علوم بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علوم اس فقیر کو عطا فرمائے ہیں. اور صرف وہ علوم کا نام ہی نہیں لکھا بلکہ تفصیل بھی اس کتاب کے اندر آپ نے رقم فرمائی. جامع العلوم کے اندر حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت فرماتے ہیں کہ سخی وہ ہوتا ہے جو اپنے اور پرائے کی تمیز کرتا ہے, اور جواد وہ ہوتا ہے جو اپنا بیگانا نہیں دیکھتا, وہ صرف نوازتا ہے. اس کی شان ہوتی ہے صرف نوازنا. اور جد امجد علیہ رحمہ اس کی تشریح بھی فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ مثلاً ابراہیم خلیل اللہ سخی تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواد تھے. کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عادت مبارک تھی کہ جب تک ان کے پاس کوئی مہمان نہ آتا آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے. 3 دن تک انتظار کیا ایک موقع پر مہمان نہ آیا. آپ لکھتے ہیں کہ پھر ایک آتش پرست آ گیا مجوسی, اور انہیں کہا میں بھوکا ہوں. تو ابراہیم خلیل اللہ توحید کے جلووں میں گم رہنے والے اللہ کے نبی اور رسول, انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے, اپنی شناخت تو بتا. انہوں نے کہا کہ میں آگ کی پرستش کرنے والا ہوں. تو ابراہیم خلیل اللہ کہا کہ تیرا کیا کام ابراہیم کے دسترخوان پر, میں تو اللہ کو ایک ماننے والا ہوں اور میں ایک ماننے والوں سے پیار کرتا ہوں. تو وہ شخص اٹھ کے باہر نکلا تو رب عز الجلال نے جبریل کو بھیجا اور کہا کہ میرے دوست ابراہیم کو بتائیں کہ اس آتش پرست کو 70 سال میں نے کھانا کھلایا ہے, میں نے نہیں پوچھا ہے کہ تو آگ کی پوجا کرتا ہے یا سچے اللہ کی پوجا کرتا ہے, میں تو اس کو کھلاتا رہا ہوں اور تو نے اپنے دسترخوان سے اس کو ہٹا دیا ہے. جناب ادھر مدینہ النبی میں تشریف لائے اور آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. حاتم تائی کا بیٹا حضور رحمت عالم کے پاس آتا ہے, وہ عیسائی ہوتا ہے, اس کا مذہب وہ نہیں ہے جو دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا. تو رحمت عالم علیہ السلام اپنی مزمل کی چادر بچھا کے کہتے ہیں کہ تم یہاں بیٹھو, کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے, اس کو کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو. اور پھر حضور اذا اتاکم کریم و قوم, کہ جس وقت تمہارے پاس کسی قوم کا عزت والا بندہ آئے تو اکرمو ہو, میں محمد کی تعلیم ہے اس کو عزت دو, اس لیے کہ عزت دینا اسوہ رسول ہے اور سیرت رسول ہے. پھر کھانا ہی نہ کھلایا, پھر جناب جو کرم کے دریا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہائے, وہ آپ بخاری شریف اور مسلم شریف اور ان کتابوں کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں, تو کتنی خوبصورت بات ہے جو مخدوم جہانیہ نے قلم بند فرمائی, کہ جو سخی ہوتا ہے وہ اپنا اور بیگانہ دیکھتا ہے, لیکن جو جواد ہے وہ تو سمندر سے بھی زیادہ وسیع دل رکھتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے دسترخوان کرم سے کون فیضیاب ہو رہا ہے. حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کشف الماجوب میں لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ سخاوت میں اور جود میں فرق کیا ہے. داتا صاحب لکھتے ہیں کہ سخی بندہ وہ ہوتا ہے جو بیچ میں کوئی غرض رکھتا ہے, کسی کو جس وقت کوئی چیز دے نا تو اس کے اندر کوئی غرض ہوتی ہے, اور جو جواد بندہ ہوتا ہے اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی, وہ اپنی کوئی غرض جس کو دیتا ہے اس کے ساتھ وابستہ نہیں کرتا. محبت کا ایک چٹکلا لے لوں حالات حاضرہ کے مطابق. مثلا اس کی تشریح یہ ہے کہ انگلینڈ کے اندر اور ویسٹرن کنٹریز کے اندر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ چیریٹی کا کام کرنے کے لیے, یعنی یہ سیلاب آ گئے یا زلزلہ آ گیا, تو ان کے جتنی چیریٹی کے لیے فاؤنڈیشنز بنی ہوئی ہیں وہ اگر 100 روپیہ کسی سے لیتے ہیں تو ان کا قانون کہتا ہے کہ 70 روپے وہ خود کھا سکتے ہیں اور انتظامی معاملے میں اس کو سرو کر سکتے ہیں, 30 روپے جو ہیں وہ اپنی جگہ پر پہنچا دیں تو پھر بھی ان کی بڑی مہربانی کہ چلو 70 تو انہوں نے اپنے اوپر لگائے ہیں, 30 تو کسی جگہ انہوں نے پہنچا دی ہیں. تو حیرانگی ہوگی آپ کو کہ سب سے زیادہ چیریٹی کی جو فاؤنڈیشنز آرگنائزیشنز اور این جی اوز ہیں وہ انگلینڈ کے اندر کام کر رہی ہیں, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار 30 پہنچاتے ہیں 70 خود تو مل جاتے ہیں, ہمیں اور کوئی کام کرنے کے لیے اور کوئی دھندا کرنے کی ضرورت ہی ہمیں کیا ہے. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس وقت اپنی غرض پوشیدہ کوئی ہو اور خدمت سیلاب والوں کی ہو اور خدمت جو ہے وہ زلزلے والوں کی ہو تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سخاوت ہے, لیکن بندہ خرچ پلے سے کرے اور دیا کسی کا جلائے تو یہ جود ہونا ہے. اور محمد عربی نے کہا لوگ سخی ہیں اور میرا اللہ بھی جواد ہے اور اس نے مجھے اجود بنا دیا ہے تمام انسانوں کے لیے. یہ بات داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی نے لکھی کہ سخاوت میں کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے, لیکن جو جواد بندہ ہوتا ہے صاحب الجود ہوتا ہے اس کی کوئی غرض کسی سے کوئی وابستہ نہیں ہوتی, وہ اخلاق کا بادشاہ ہوتا ہے, وہ کردار کا بادشاہ ہوتا ہے, وہ ایثار کا بادشاہ ہوتا ہے. اگر مذہبی مثال کوئی دیکھنا چاہو تو میں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں. حضرت ابو سعید خراز, یہ دو بزرگ ہیں اسلام کے, ایک ابو سعید خراز ہیں اور ایک ابو سعید خزار ہیں رحمۃ اللہ علیہ تعالی. میں نے ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی بات کی ہے آپ کے ایک مرید جو تاجر تھے اکٹھا سفر کر رہے تھے تو ایک غریب کو کوئی چیز دینے کی نوبت آئی, تو جس وقت وہ کوئی چیز دینے لگے تو کہتے ہیں میرے پاس ایک سونے کی ڈلی تھی اور ایک جو ہے وہ چاندی کا ٹکڑا تھا دینے کے لیے. پہلے میرے دل میں آیا کہ میں اس کو سونے والی ڈلی دے دوں, لیکن پھر میں نے کہا کہ چلو یار اس کے لیے یہ چاندی کا ٹکڑا ہی کافی ہے، یہی اس کو دے دیتے ہیں. تو چاندی کا ٹکڑا دے دیا. تو پھر اپنے پیر صاحب سے دینے کے بعد ایک سوال پوچھا کہ حضرت جی کیا بندہ اللہ سے معارضہ کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خراج نے فرمایا تو نے کر لیا ہے، اب کرنے کے بعد مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ جو معارضہ کرنا تھا وہ تو نے کر لیا ہے. انہوں نے کہا بندہ نواز میں نے تو کوئی معارضہ نہیں کیا. انہوں نے فرمایا دیکھو اللہ تعالی نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی تھی سونے کی ڈلی دے دے، تو نے اس کو دبا کر کے پھر اپنا دیا جلایا اور تو نے چاندی اس کو دے دیا، یہی تو معارضہ ہے. اور کیا معارضہ ہے؟ پھر آپ نے تاریخی جملہ کہا کہ جو پہلا خیال آپ کے دل میں آئے نا کہ میں کسی کو یہ چیز دے دوں، پہلے خیال کے مطابق جو دیں گے یہ جواد کا کام ہے اور دوسرے خیال پر جو دیں گے یہ سخاوت ہے. یہ بزرگان دین نے لکھا. اس لیے اللہ عز سبحان ہوں جو تمہارے دل کے اندر وہ پہلا خیال پیدا کرتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ یہ مدد کروں، یہ مدد کروں، یہ مدد کروں. یہ بھائی جواد آدمی کی نشانی ہے. اچھا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور چیز بھی لکھی کہ جود کے اندر مناسبت حال نہیں دیکھی جاتی، اور سخی بندہ جو ہے وہ مناسبت حال دیکھتا ہے. مناسبت حال کا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ آپ کے پاس آیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہیں اور کپڑے اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو آپ جس وقت پیسے اس کو دینے لگے تو اس کی حالت کو آپ نے دیکھا، تو حالت کو دیکھنے کے بعد آپ نے اس کو نوازنا شروع کر دیا. لیکن جواد بندہ جو ہے وہ صرف پھٹے ٹوٹے کپڑے، ہو سکتا ہے کہ سخی صرف کپڑے دے گا لیکن جو جواد ہے وہ اس سے بہت آگے بڑھ کر کے اتنا نواز دے گا کہ بندے کی بھوک بھی دور ہو جائے گی، پیاس بھی دور ہو جائے گی، کپڑے بھی اس کو مل جائیں گے. وکیس اعلی حاضہ کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن. اچھا عزیزان گرامی، اب یہ جو درس کا لفظ ہے، درس کا لفظ یہ بڑا زو معانی قسم کا لفظ ہے کہ جبرائیل آتے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدارسہ ہوتا، یعنی دور کرتے جبرائیل علیہ السلام. تو خصوصاً چونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور یہ بڑا زو معنی قسم کا لفظ ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ اس پر ایک الگ سے درس میں آپ کو دوں، اس لیے کہ آپ کی ساری زندگی درس ہی میں تو گزرنی ہے، تو کم از کم درس کا معنی تو آنا چاہیے. یہ مجھے لطیفہ اس لیے کہنا پڑا کہ ایک زمانے میرے استاد علامہ عبدالغفور ہزاروی صاحب ایک بڑے معروف آدمی کے ساتھ مناظرہ ہو گیا، تو وہ جس وقت آمنے سامنے بیٹھے تو بولتے پنجابی تھے، تو میرے استاد صاحب نے ان سے پوچھا مولوی صاحب کدھر آئے ہو، آج کدھر آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی آپ کو پتہ نہیں ہمیں مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو علامہ زالوی صاحب نے کہا کہ من دسے مناظرہ کیا چیز ہونی، تھی کرنے جی آئے ہو، کہا کپڑا ہے یا پانی پینا ہے، کیا چیز ہے یہ جہاں تھی کرنے واسطے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جناب علی اے مناظرہ ایک اصطلاح ہے. علامہ زالوی صاحب نے کہا اصطلاح کیا چیز ہونی ہے، وہاں سمجھاؤ نا اصطلاح کیا چیز ہونی ہے. اصطلاح پھر آپ نے اگر اصطلاح کی تعریف آپ کر دیں نا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں مناظرہ بھی ہاروں گا اور میں 50,000 روپیہ بھی دوں گا، آپ کو آپ بتا دیں. تو وہ کہنے لگے ہزاروی صاحب سچی گل ہے، مانو اللہ پاک بڑا علم دیتا ہے لیکن اصطلاح امان امن نہیں. یہ کیا ہے؟ تو مولانا درس دیتے ہیں, میں درس قرآن دیتا ہوں, میں درس حدیث دیتا ہوں, میں درس سیرت دیتا ہوں, میں درس فقہ دیتا ہوں. تو اصل سوال یہ, درس کیا چیز ہے؟ درس کا معنی تو مٹانا بھی ہوتا ہے, درس کا معنی بجانا بھی ہوتا ہے, درس کا معنی پست کرنا بھی ہوتا ہے, درس کا معنی اٹھانا بھی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ دلچسپ معنی پر میں اس حدیث پر اگلا جو درس دوں گا انشاءاللہ اس درس میں درس کا معنی آپ کو بتاؤں گا کہ درس کیا چیز ہوتی ہے. اور آج کا اختتام صرف اس بات پر کہ اس حدیث شریف سے ہم سیکھ کیا سکتے ہیں, وہ پانچ چھ چیزیں ذہن میں ان کا اقدار کر لیں. کہ پہلا سبق یہ کہ سخاوت بھی بہت اچھی چیز ہے اور جود بھی بہت اچھی چیز ہے. کیریکٹر کے اندر میرے عزیز کسی نہ کسی حد تک یہ دو چیزیں لائیں اور اس بات کو سمجھیں کہ آپ کے جو مخالفین ہیں, دیکھیں دو ممالک کی قوت ان کے ساتھ ہے, میں اب نام نہیں لوں گا, اسٹیٹ پار ان کو نواز رہی ہے, انڈیا ان کے عقب میں ہے, پیسے لگائے جا رہے ہیں, دولت لگائی جا رہی ہے, اسلحہ ان کو دیا جا رہا ہے, بندوں کو وہ پھٹا رہے ہیں, خود بھی غباروں کی طرح پھٹے جا رہے ہیں. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے, غربت میں آپ پلے ہیں اور اب بھی غریب گھرانوں کے لوگ دین خود الہ اور دین رسول صلی اللہ تعالی وسلم سیکھنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں, میرا تجربہ, میرا علم اور جو کچھ میں تاریخ پڑھ سکا ہوں, اللہ سبحانہ بقا اس نظریے کو دیتا ہے جس نظریے میں انسانیت نوازی ہے, جس میں انسان نوازی ہے. اگر آپ انسانیت نوازی اور بندہ نوازی کی راہ اپنائیں گے تو اللہ سبحانہ آپ کے مسلک, آپ کی سوچ کو تمام سوچوں پر ڈومنٹ کر دے گا. آج لبنان سے لے کر کے آپ دمشق تک, دمشق سے لے کر کے رکہ تک, اور رکہ سے لے کر کے آپ بغداد تک, بغداد سے کوفہ تک, کوفہ سے آپ مشہد تک, مشہد سے آپ مراو تک, مراو سے نیشاپور تک, نیشاپور سے آپ پاکستان میں لاہور تک آ جائیں, لاہور سے دلی تک چلے جائیں. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ نقشبندی, چشتی, قادری, سہروردی, لوگ ان کے ساتھ پیار کیوں کرتے ہیں؟ میں بتاؤں, ایک ہی وجہ ہے کہ جو صحیح صوفیہ ہیں, اللہ والے لوگ ہیں, ان کے رویوں میں انسانیت نوازی ہے, آدمیت نوازی ہے. اور جس سوچ میں انسان نوازی ہوگی, آدمیت نوازی ہوگی, اللہ تعالی بھی اس مسئلے کو, سوچ کو ختم نہیں کرتا. میں ذرا رکا اس لیے ہوں کہ اگر یہ حدیث نہیں تو قول تو ہے نا, اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آج ہی پڑھیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حدیث بنا کر کے کوٹ کیا ہے صحابت کے باب میں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ السخی الکافر افضل من بخیل المسلم, کہ بخیل اور کنجوس مسلم ہو تو اس سے, کافر سخی ہو تو وہ اس سے اچھا ہے. آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی سے اس قدر کنجوسی اور بخیلی کی جڑوں کو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادھیڑ دیا. اچھا, اس پر مجھے معلوم ہے کہ اس حدیث پر تنقید ہوئی, جرا ہوا, اور جرا ہو کے کہا کہ یہ ضعیف ہے. لیکن چلو اگر ضعیف ہی صحیح تو ایک قول تو ایک مرد خدا کا ہے کہ جس نے کہا کہ سخاوت اتنی اونچی چیز ہے اور کرم اتنا بلند مرتبہ رکھنے والی چیز ہے. عالی جناب, خاص کر کے وہ لوگ جو دین کے خادمین ہیں, انہیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ دینے والے بھی بنیں. ہمیشہ لینے کی فکر کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں دینے کی بھی فکر اگر اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کا دائرہ کھلا کر دے گا، اس کو وسیع کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ دوسرا سبق کہ رمضان المبارک اس خصلت میں اضافہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز کرمانی نے لکھی کہ اس سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل آسمانوں سے حضور سے ملنے آتے تھے تو بندے کو زمین پر رہتے ہوئے تھے کسی اللہ والے کو ملنے کے لیے جانا چاہیے۔ یہ جو زیارت کا سبق ملتا ہے، خاص کر کے یلقا کا لفظ جو ہے یہ معنی خیز ہے کہ زیارت صالحین، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سکھایا ہوا سبق ہے، یہ سنت ہے، اور اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، بندے کے اندر توسو آتا ہے، وسعت پیدا ہوتی ہے۔ چوتھا سبق قرآن مجید رمضان المبارک میں زیادہ پڑھنا چاہیے، معمول بنانا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں اس معمول سے بھی زیادہ قرآن مجید پڑھیں اور سنیں۔ پانچویں بات کرمان نے لکھی کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ تمام اوراد سے افضل ہے، اس لیے باقی اذکار اور اوراد کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کو بھی اپنی عادات میں شامل کرنا چاہیے۔ اور ساتویں خصوصی بات جو مولانا نے لکھی کہ رسول اللہ علیہ السلام رمضان المبارک میں یہ جو تیز ہوا ہے چلتی ہوئی فیض بار، اس سے بھی زیادہ رحمت عالم علیہ السلام اجود ہوتے، تو یہ ایک کیفیت ہے، یہ ایک کیفیت ہے۔ تو بندے کو عبادات کے ساتھ کیفیات کی بھی تلاش کرنی چاہیے کہ نماز کیا کیفیت لاتی ہے انسان کے کیریکٹر میں، روزہ کیا کیفیت پیدا کرتا ہے، تلاوت کیا کیفیت پیدا کرتی ہے۔ تو اچھی کیفیات کی تلاش انسان کے کیریکٹر، ایمان اور عمل، ہر تین چیزوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ عز و سبحانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
تشار خوبا تو جانے جانا، تشار خوبا تو جانے جانا، چہرہ ام کتاب تیرا۔